وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تصوف کا حاصل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ کا راستہ طے کرنے والے اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ لوگ ابرار, اصل ابرار اور نیک لوگ یہی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی وہ ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, ذکر تلاوت کرتا ہے, ہر وقت دیکھیں کہ عبادت میں لگا رہتا ہے تو ہم اس کو نیک سمجھیں گے. در حقیقت نیک شخص, صالح شخص, ابرار شخص کون ہے, اس کی تفسیر میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ ابرار لوگ کون ہیں. اب دیکھیں کہ ابرار کی تعریف کیا فرماتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ یہ جلیل و قدر تابعی تھے. قد رأى 120 صحابیاں, جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. اور ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ملازمت کرتی تھی, جھاڑو برتن دھونا, سودا سرف وغیرہ یہ سب کام کرتی تھی. تو آپ سوچیں کہ جس کی ماں پیغمبروں کے سردار سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی ہو, وہ کیسا قسمت والا بچہ ہوگا. اور جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا رضی اللہ عنہ. ان کی والدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, یہ حسن بصری میرا بچہ ہے, آپ اس کی سنت تہنی کر دیجیے. سنت تہنی کیا چیز ہے؟ کہ کھجور یا کسی میٹھی چیز کو چبا کر چھوٹے بچے کے یہ تالو میں لگا دیتے ہیں کسی بزرگ یا کسی اللہ والے سے کروا کے. تو آپ نے کھجور اپنے لعاب دہن میں حل کیا اور حضرت خواجہ حسن بصری کے منہ میں اس کو لگا دیا. تو محدثین اور علماء لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علوم حدیث اور تصوف میں جو کمال حاصل ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی لعا مبارک کی برکت سے ہوا. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دو دعائیں دی تھیں. دو دعائیں: اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس. اے اللہ, حسن بصری کو دین کا بہت بڑا عالم بنا دے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان کی والدہ نے کہ ان کے لیے دعا فرما دیجیے. تو معلوم ہوا کہ بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جانا, اسے تحریک کروانا اور ان سے دعا بھی کرانی چاہیے اپنے بچے کے لیے. چنانچہ ان کی والدہ نے یہ دعا کروائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ نے یہ دعا ان کو عطا فرمائی, جس کی وجہ سے ان کے علم میں اور تقویٰ میں اور تصوف میں اور علم حدیث میں بے انتہا برکت ہوئی اور ان کو کمال حاصل ہوا. اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس. اے اللہ, حسن بصری کو دین کا بہت بڑا عالم بنا دے اور لوگوں میں, اپنے بندوں میں اس کو محبوب کر دے. کوئی شخص دوستو کتنا ہی بڑا عالم ہو, اگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ ہو تو اس سے فیض نہیں ہوتا. عجیب دعا ہے نا, دونوں چیزیں عجیب ہیں. یہ ہم بھی اپنے لیے دعا کر لیں, ہم سب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم فقہنا فی الدین, ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما. سب بولو بھائی آمین. اللہم فقہنا فی الدین, اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اور وحببنا الی الناس, اور اپنی مخلوق میں ہمیں محبوب کر دے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان دونوں میں کیا جوڑ ہے، اللہم فقہنا فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس سمجھ دین کی ہوتی ہے لیکن محبوبیت نہ ہو لوگوں میں تو پھر وہ اس کا فیض نہیں ہوتا، اس کا فیض نہیں ہوتا. اور اگر تفقہ فی الدین ہو، دین کی سمجھ ہو، تفقہ نہ ہو اور لوگوں میں محبوبیت ہو، اور کیونکہ محبت کی وجہ سے اتباع ضروری ہوتی ہے، تو اگر دین کی سمجھ نہ ہو لیکن لوگوں میں محبوبیت ہو تو پھر یہ انسان بدعت پھیلائے گا. دین کی سمجھ ہوگی نہیں، جو من میں آئے گا بس اسی کی تعلیم و ارشاد کرے گا. تو کیسی جامع دعا عطا فرمائے کہ تفقہ فی دین بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو اور لوگوں میں محبوبیت بھی ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں دین کی ارشاد کے لیے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل و قدر تابعی ہیں، میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. اور عجیب بات فرمائی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہ آواز کہتے تھے نا تو بقا و ابقا، روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے. کأنہ یرى الجنہ والنار، ایسا آواز ہوتا تھا جیسے کہ وہ جنت کو ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں اور جیسے دوزخ کو ابھی ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان یقین عطا فرمایا تھا. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما دے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے. تو دوستو جب ایمان و یقین بن جاتا ہے نا، پھر ساری زندگی اللہ کی مرضی پر گزرتی ہے. جب تک ایمان و یقین نہیں ہوتا، آدمی اپنے نفس کا بندہ بنا رہتا ہے، معاشرے کا غلام بنا رہتا ہے، غیر اللہ کا غلام رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان حاصل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. آج لوگ صحبت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کتابوں سے کہتے کہ ہم دین حاصل کر لیں گے. بھائی کتاب انسان نہیں بنا سکتی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان انسان بناتا ہے، کتاب انسان نہیں بنا سکتی. اب دیکھیں اگر کتاب انسان بنا سکتی تو قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ لیکن قرآن پاک ہر گھر میں ایک ایک نہیں، کئی کئی نسخے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ انسان انسان نہیں، انسان جو ہے وہ انسان نہیں بن رہا. اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ عملی طور پہ ہمارے بندوں کو دکھائے کہ کس طرح بندگی کرنی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن پاک کی تفسیر ہیں. تو انسان انسان بناتا ہے. آج کتاب سے ہم دین حاصل کرتے ہیں، یوٹیوب سے دین حاصل کرتے ہیں، اور فیس بک سے اور سوشل میڈیا سے. تو دین اصل جو ہے وہ جب تک کسی انسان کی صحبت میں نہیں رہتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں رہتا، اس کے شب و روز نہیں دیکھتا، یا عورتیں ہیں خواتین ہیں کہ وہ کان کے ذریعے سے کسی اللہ والے کا بیان سنتی رہیں اور خط و کتابت کے ذریعے سے ان سے اپنی اصلاح کرواتی رہیں. تو یہ طریقہ ہے جیسے صحابیات، صحابیات کیسے بنی تھی؟ نبی کی صحبت میں تو نہیں رہتی تھی نا، نبی نے تو پردہ فرمایا تھا. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی عورت سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اور جب بیعت بھی فرماتے تھے تو کپڑے کے ساتھ، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیعت فرماتے تھے پردے کے ساتھ اور لمبا سا کپڑا ہوتا تھا. آج کل کے پیروں کا کیا حال ہے؟ سامنے بلا کے بٹھاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اپنا جو ہے یہ نقاب ہٹاؤ. کہتے کیوں؟ کہ ہم آپ کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ قیامت کے دن تمہاری سفارش کیسے کریں گے ہم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ پیر صاحب نہیں ہیں، در حقیقت پیر صاحب ہیں. پیر صاحب یہ قابل ہیں کہ ان کو پیر تلے رون دیا جائے؟ یہ قابل ہیں جو ان لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں اور جہالت کی باتیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ قابل ہیں کہ ان کو پیر تلے رون دیا جائے، ان کی خوب دنائی اور پٹائی کی جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو صحبت کی اتنی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا تو مزدت تو یقیناً، سبحان اللہ، کہ ایک ذرہ برابر بھی میرا ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجھے اللہ نے وہ ایمان عطا فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن جب میرے سامنے میں اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوں گا تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. وہی ایمان اللہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دنیا ہی میں عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں وہ یقین یہیں پہ حاصل ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ صحبت ایسی چیز ہے دوستو کہ انسان اخلاص کے ساتھ اہل یقین میں رہے, صحبت میں آتا جاتا رہے تو آج بھی وہ اور یقین حاصل ہو سکتا ہے نا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر تھے لیکن حکیم الامت کی صحبت میں ان کو اتنا ایمان یقین اللہ نے بڑھا دیا کہ دارالعلوم کراچی کے محدث حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جہاں برکاتہم, اور محدث جو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فیصل آباد کے, اور بڑے بڑے علماء ڈاکٹر صاحب کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور ان سے بیعت ہو گئے اور ان سے خلافت بھی ملی. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حکیم الامت کی صحبت نے, میرے شیخ فرماتے تھے ایک مسٹر کو علماء کا پیر بنا دیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مسٹر تھے ڈپٹی کلیکٹر تھے لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہو کر اس مقام پر پہنچے کہ جامعہ شریف لاہور کے مفتی جمیل احمد تھانوی اور بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات نے خواجہ صاحب کے صلاحی تعلق کیا اور میرے شیخ کے جو شیخ تھے انہوں نے بھی تعلق قائم کیا خواجہ صاحب سے. برحال تو دوستو صحبت کی بڑی اہمیت ہے. اگر انسان صحبت میں ہی رہ لے, حضرت کی معلومات فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی صحبت میں کم از کم چلہ لگانا چاہیے, 40 دن لگانا چاہیے ان کی صحبت میں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں کہ پہلے زمانے میں 2-2 سال لوگ جو ہیں اپنے شیخ کے ساتھ رہتے تھے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے, اپنی اصلاح کرانے کے لیے. پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح فرما دی, 6 مہینے رہو بھائی. پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی تخفیف فرما دی, فرمایا کہ بھائی ایک چلہ لگا لیا کرو, ایک چلہ لگا لو اپنے شیخ کے پاس. جیسی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ مصروف ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمارے اکابر نے تخفیف فرما دی ہے. اور ہمارے شیخ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, چلو بھائی ڈسکاؤنٹ پیکج چلہ, دن میں جاؤ اپنے کاروبار جاؤ دکان پہ جاؤ لیکن رات کو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ لو. فرمایا کہ رات کی رانی ہوتی ہے کوئی بیان نہیں کرتی, لیکن اگر رات پوری اس کے نیچے گزار لے گا تو جب صبح اٹھے گا تو اس کا دماغ معطر ہوگا. کوئی تقریر نہیں کی رات کی رانی نے, لیکن کیا وجہ ہے کہ صبح اٹھے گا یہ دماغ معطر ہوگا, خوشبو سے ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر ہے. صحبت میں رہا کوئی بیان نہیں کیا. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, سخت لو گرمی ہے اور ایک بڑا ٹکڑا جو ہے وہ برف کا لا کے ٹرین میں رکھ دیا. چند منٹوں میں دیکھا کہ پورا ڈبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ دوستو شیخ صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تقریر نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں یہ برف ہم نے لا کے رکھی یہاں ڈبے میں, برف نے کوئی تقریر کی نہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ چند منٹوں میں پورا ڈبہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ شیخ الحدیث صاحب کوئی تقریر نہیں کر رہے لیکن اگر ہم ان کی صحبت میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو ان کے اندر جو اللہ کی محبت کی ٹھنڈک ہے, اللہ کی محبت کا جو اے سی چل رہا ہے, اس کے صدقے میں ہم سب کے قلوب بھی اللہ کی محبت سے ٹھنڈے ہو جائیں گے, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائے گی. تو ضروری نہیں ہے, کونو مع صادقین کے اندر کوئی حکم نہیں ہے بیان کرنے کا. یہ جو تقریر روزانہ کی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہیں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن بیان نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, شیخ سے محبت نہیں ہے. تو یہ تو بیان کے عاشق ہو گئے نا کہ بیان ہوتا رہے گا تو محبت ہوگی, بیان نہیں ہوگا تو کوئی محبت نہیں ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو بہت لوگ آتے تھے. فرمایا کہ آخری عمر میں جب بیمار ہو گئے تو بیان بہت کم ہو گیا, تو فرمایا کہ بہت سے لوگ پھر نہیں آتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ عاشق بیان تھے, عاشق شیخ نہیں تھے. شیخ کی ذات سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں اللہ ملتا ہے. مقصد تو اپنی اصلاح کروانا ہے, بیان سننا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرواتا رہے مستقل خط و کتابت کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے, اپنے شیخ سے مضبوط رابطہ رکھتا ہے اور اپنی ایک ایک بات کو پوچھ کر اس پہ عمل کرتا رہتا ہے. تو میرے دوستو, ایک شخص ہے وہ ہزاروں تقریر سن لیتا ہے, لیکن یہ شخص ہے یہ مستقل رابطے میں رہتا ہے, تو اس کا درجہ تو آگے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح جلدی ہو جائے گی, جلدی اللہ تعالیٰ کی نسبت اس کو عطا ہو جائے گی, کیونکہ یہ فرض کی تکمیل کر رہا ہے, فرض کی تکمیل کر رہا ہے. اصلاح نفس فرض ہے, تو فرض کی تکمیل کر رہا ہے یہ شخص. تو بیان ہوئے نہ ہوئے, بھائی اصل چیز ہے محبت رکھنا اللہ کے لیے اور اپنا رابطہ مضبوط رکھنا شیخ کے ساتھ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک شخص ہے وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, اور ان کی صحبت کے بعض لوگ جو ہے وہ کرامات بھی دیکھتے ہیں, شیخ ہمارا با کرامت ہے کہ نہیں. اگر کرامت والا ہے لوگوں سے پوچھیں گے پہلے, ہاں بھائی شیخ کے بارے میں بتاؤ, ہاں بھائی متقی ہے, پرہیزگار ہے, سنتوں پہ عمل کرتا ہے, اچھا اچھا اس کے علاوہ بتاؤ کچھ کرامت بھی دیکھی ہے اپنے شیخ کی, ہے کوئی ایسی کرامت دیکھی بتاؤ ہمیں. بھائی کرامت تو کوئی نہیں دیکھی. اچھا چلو پھر یہ نارمل والے پیر ہوں گے, یہ بڑے ہائی فائی پیر نہیں ہے, یہ کرامت نہیں ہے تو ہائی فائی پیر نہیں ہے, نارمل پیر ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے, ہم تو بس وہ دیکھیں گے جو بڑا ہائی فائی ہو, بڑا آسمان پہ اڑتا ہو اور ایک ٹانگ پہ چلتا ہو اور پہانے پانی پہ بھی چلنا شروع کر دے, وہ ایسی ایسی کرامات ظاہر کرے اپنی, وہ ہے نا ایک دم سے دعا کرے اور وہ نیکسٹ منٹ ہماری دونوں کی دعا قبول ہو جائے ہمارے حق میں. ایسا باکرام بزرگ ہمیں چاہیے, ایسا کوئی ہے تو بتاؤ. بہرحال تو یہ صاحب گئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کے لیے, تو 10 سال تک رہے, اور 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت میں بہت ہی نا امید ہو کے واپس جا رہا ہوں. اچھا کیا ہوا حضرت؟ 10 سال تک, 10 سال تک جو ہے میں آپ کی صحبت میں رہا, لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ کی. تو حضرت نے فرمایا کہ اے شخص, مجھے یہ تو بتا کہ 10 سال تک تو میرے ساتھ رہا ہے, تو نے کوئی کام سنت اور شریعت کے خلاف دیکھا میرا؟ نہیں حضرت, کوئی کام نہیں دیکھا. فرمایا کہ 10 سال تک, حضرت نے آ کھینچی, آ کہ آ 10 سال تک جس جنید نے اپنے اللہ کو ایک سانس بھی ناراض نہیں کیا, ارے ظالم تو اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہتا ہے؟ مولا علی قادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دوستو اگر انسان جو ہے دین پہ جمع رہے, دین پہ قائم رہے, اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے. اور کرامت جو ہوتی ہے یہ بتا دوں آپ کو کہ اختیاری نہیں ہوتی, اختیاری نہیں, انسان اپنے اختیار سے کرامتیں نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں, لیکن استقامت سے جمے رہنا دین کے اوپر یہ اختیاری عمل ہے. ہر وقت نفس سے مقابلے کرتے رہنا, نفس سے کشتی لڑتے رہنا, اندر کے اندر جہاد ہوتا رہتا ہے ہر وقت. ہر وقت جو ہے وہ اپنے دل پہ آرے چلتے رہتے ہیں, اپنی خواہشات کو قربان کرتا رہتا ہے, اندر ہی اندر خون بہتا رہتا ہے. یہ معمولی قربانی ہے, یہ معمولی استقامت ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کے اسی پہ چلتا رہتا ہے. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل نیک اسے سمجھا جاتا ہے جو بہت نفل پڑتا ہے, ہر وقت جو ہے وہ تسبیح پڑتا ہو, چاہے کسی کو کتنی کی بھی تکلیف پہنچا دیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچا دیں. تو اس بات کو جو ہے ہم اتنی اہمیت سے نہیں سمجھتے. کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہماری نماز بھی جاری ہے, تہجد بھی جاری ہے, تسبیحات بھی جاری ہیں, تلاوت بھی جاری ہے, نیک سب کام جاری ہیں, لیکن ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہماری ذات سے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کی ہمارے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابرار یعنی نیک بندے کون ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نیک بندے کون ہیں, ہم کس کو نیک سمجھنا چاہیے ہمیں. فرماتے ہیں کہ وہ ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دے, الابرار الذي لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر. دو چیزیں, ایک جو کسی چیوٹی کو بھی تکلیف نہ دے, سنبھل کر چلیں, اگر چیوٹی نظر آ جائے تو اس پر پیر نہ رکھیں. شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیوٹیوں پر پیر رکھنا ایسا ہے جیسے ہاتھی کسی انسان پر پیر رکھ دے. لہذا فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور وہ اللہ کی, دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوش نہیں ہوتے, کسی طرح بھی وہ تیار نہیں ہوتے اللہ کی نافرمانی کے لیے, چاہے کتنے ہی رشتہ دار ان کو مجبور کریں کہ آپ کو آنا ہے ہماری دعوت ولیمہ, دعوت پہ آپ کو آنا ہے, ہماری جو ہے رمضان پارٹی پہ آنا ہے, اور وہاں پہ تصویر کشی ویڈیو اور مکس گیدرنگ ہو, کتنا ہی اصرار کریں لیکن وہ ہرگز اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے کہ میں کبھی بھی اللہ کو ناراض کر کے آپ کو خوش نہیں کر سکتا. رشتہ ٹوٹ جائے گا, ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو, اللہ سے رشتہ نہیں توڑنا ہم نے, اگر مخلوق سے ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کس سے رشتہ جڑ گیا ہے جس میں ہمارا پالا پڑنا ہے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے, دیکھیں اللہ والوں پہ کیا اثر ہوتا ہے گناہ کا, اچانک نظر پڑ گئی اور کسی کو گناہ کرتے اللہ کی نافرمانی میں دیکھ لیا, فوراً لوٹ آئے, اتنا صدمہ اتنا غم ہوا کہ چار پائر پہ لیٹ گئے, چادر اوڑھ لی, بخار ہو گیا. اس کے بعد جب پیشاب کیا تو اس صدمے سے ان کے پیشاب میں خون آنے لگا. اللہ اللہ, دوستو اللہ تعالیٰ کی, اللہ ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما دے. آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایک یہ اللہ والے تھے کہ بخار ہو گیا, پیشاب میں خون آنے لگا اللہ کی نافرمانی کے دیکھنے کے بعد. اللہ, تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات بیان فرمایا ہے. ہاں, فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. بھائی یہ 70-80 سال کی جو زندگی ہمیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فرما بردار ہو کر گزاریں, اپنی بری خواہشات کو مغلوب کر کے ہم اس کو خوش کریں, اپنی حرام خوشیوں کو روکیں, ہے نا, نفس کی بری خواہش یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرنے والی ہیں اور اس میں عزت بھی نہیں ہے, اس میں عزت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. مبارک بندہ ہے جو ہر وقت اپنے مالک کو خوش رکھے, مبارک بندہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر سانس اپنے مالک پر فدا کرے, اللہ کی مرضی پر چلے اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے, ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے. دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاءہ الا المتقون, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھ دی ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ سے رہتے ہیں. آمنوا ماضی سے نازل ہوا, کانوا یتقون مضارع سے نازل فرمایا, مضارع میں استمرار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ایمان انسان ایک دفعہ لاتا ہے, الذین آمنوا, ایمان تو ایک دفعہ لائے گا, البتہ ایمان پر ترقی ہوتی رہتی ہے اور ترقی کرنے کا حکم بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان تو ہے پہلے سے, تو ایمان والے ایمان کیسے لائیں؟ تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایمان والے سے یہ کہنا کہ ایمان لاؤ, وہ تو ایمان پہلے سے لا چکا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایمان پر اس وقت ہو, جس ایمان پر اس وقت ہو اس پر قناعت اور صبر مت کرو بلکہ آگے ترقی کرتے رہو. سبحان اللہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی, اللہ کا راستہ غیر متناہی ہے, جس مقام قبر پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے ہو وہاں صبر مت کرو, ارے آگے بڑھتے رہو, بے چین نہ ہو کہ اللہ کا قرب مجھے اور چاہیے اور اللہ کے قریب میں ہونا چاہتا ہوں. اس لیے ماضی قرب کے مستقبل کے قرب کو دیکھ کر اولیاء اللہ استغفار کرتے ہیں. پہلے جس مقام پہ تھے اور اب جس مقام پہ ہیں, پہلے والے مقام کو دیکھ کر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں, انبیاء بھی استغفار کرتے ہیں, کہ ہم اب تک اس مقام پر کیوں نہیں پہنچے، اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اس لیے ایمان اور یقین کے جس اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائیں صبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین میں اضافہ کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے، اکثیر ہے اکثیر۔ جس مریض کا شیخ کے پاس آنا جانا کم ہو جائے تو دوستو اس کے ایمان میں بھی کمزوری آنے لگتی ہے، یاد رکھیں ایمان میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ دور سے تو خط و کتابت رکھیں لیکن قریب میں حاضری کی بھی کوشش کرنی چاہیے، شیخ کے پاس آ کے ملاقات بھی کرنی چاہیے، ٹیلی فون پہ اور خط و کتابت کے ذریعے سے پیغامات تو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حاضری نہیں ہوئی شیخ کے پاس نہیں آئیں گے تو میرے دوستو ایمان میں کمزوری آتی جائے گی، تعلق معاملہ میں کمی آتی جائے گی۔ آپ اپنے جو ہیں وہ قالب کو لے کے نہیں آئیں، شیخ تو محنت کرے گا نا قلب کے ساتھ ساتھ، قالب کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی لے کے آئیں، دونوں چیزیں شیخ کی صحبت میں لے کے آئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا چاہیے، اے اللہ آپ کے احسانات ہم پر بے حد ہیں، لیکن جس قدر آپ کے احسانات ہیں اتنے ہی اے اللہ ہم بے وفا ہیں، آپ کی نعمتیں کھا کر ہم آپ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، نہ ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے نہ اپنی آبرو کا خیال ہے، دل کو بالکل برباد کر دیتے ہیں ہم۔ اور علم والے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو طالب علم ہوں یا عالم ہوں ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علم کے بعد اگر عمل نہ کیا تو بہت سخت مواخذہ کا اندیشہ ہے، وہ بدترین جاہل ہے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اجماع ہے، اور ابو العال قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان کل من عصى اللہ فهو جاہل، کہ اصرار کے ساتھ اور دوام کے ساتھ اللہ کی نافرمانی مطلع ہو وہ شخص جاہل ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ اجماع صحابہ کا معمولی حجت ہے، اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ خاص کر جو بد نظری کا گناہ ہے دوستو، جو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دیکھتا ہے اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے دو تین فٹ کا ہو گیا ہے، آپ نے پورے سال اس پہ محنت کی، کھاد دیا، پانی ڈالا اور اس کو ہرا بھرا کر دیا، اللہ کے کرم نے وہ ہرا کر دیا اس کو، لیکن کوئی بیوقوف جا کے اس کے پاس آگ جلا دیتا ہے، سارے پودے کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، تو بیوقوف شخص ہے نا وہ، پورے سال کی محنت چند لمحوں میں اس نے ضائع کر دی۔ تو بد نظری کا گناہ بھی ایسا ہوتا ہے، بد نظری چاہے عورتوں کو دیکھیں اچھی نظر ہو یا بری نظر ہو، بلکہ اچھی نظر سے کو دیکھتا نہیں ہے بری نظر سے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے۔ تو دوستو بد نظری کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سارا فکر کا ستیاناش ہو جاتا ہے۔ جتنی محنت کرتا ہے انسان، تہجد تلاوت تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے ایک بد نظری جو ہے اس کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، پھر توبہ استغفار، پھر گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے جب آدمی، پھر کہیں جا کے وہ نور بحال ہوتا ہے۔ توبہ استغفار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بتا رہا ہوں کہ اتنی محنت سے انسان کماتا ہے اور کتنی آسانی سے کھو بیٹھتا ہے، یہ عقل والا شخص نہیں ہے۔ پورے مہینے انسان نے محنت کیا فیکٹری میں، اور مہینے کے آخر میں چور کو دعوت دے رہا ہے کہ آجو آج تنخواہ ملنے والی ہے، میرا سارا پیسہ لے جاؤ، یہ عقل مند شخص ہے کیا؟ ارے ظاہر پورے محنت انہیں محنت کی ہے، اس کو چھپا کے حفاظت کے ساتھ لے کے جاؤ گھر۔ تو شخص جو ہے کتنے مجاہدے کرتا ہے، اپنے حرام خواہشات کا خون کرتا ہے، اس سے اللہ کے تجلی اور اللہ کے انوارات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر شیطان اس کو بیوقوف بنا کر کہیں بدنظری کرا دی، کہیں جھوٹ بلوا دیا، کہیں غیبت کرا دی، کہیں بدگمانی کرا دی، کہیں حرام عشق میں مبتلا کر دیا، کہیں سود دلوا دیا، ہے نا، یہ سارے حرام کام کروا کر جتنا اس نے نور حاصل کیا تھا اس کا دل کا نور کا جو مٹکا ہے اس کو خالی کرا دیتا ہے۔ تو یہ انسان سمجھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، اطمینان حاصل نہیں ہے مجھے، نور تعمیر کیسے ہوگا؟ ربنا اتمم لنا نورنا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رب اے میرے ہمارے رب، ہمارے نور کو تام فرما دیجئے. تو یہ نور تام کیسے ہوگا جبکہ ہمارے جو ہے سوراخ ہیں دل کے اندر؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے نور جو ہیں وہ ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کان سے وہ نکلتا جا رہا ہے نور. ادھر سے بھر رہے ہیں ہم، وہاں سے ہم نکال رہے ہیں. تو کبھی ہمارا نور تام ہوگا؟ کبھی ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟ تو یہ شخص ہمیشہ پریشان رہے گا. جس طرح سے تقویٰ اور انوارات حاصل کرنا فرض ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی دوستو فرض ہے. آپ نے کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، تو آپ ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پہ یعنی ہر انسان کی پہنچ نہ ہو، ایسے خفیہ جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ڈاکو بھی اس کو تلاش نہ کر سکیں. تو چند دنیا کے ٹکے، ان کی اتنی اہمیت. عورتیں اپنا زیور ایسی جگہ رکھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی خفیہ جگہ چھپا کے رکھتے ہیں، سوراخ بھی بند کر دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے چوہے وہاں نہ آ جائیں. اتنی اہمیت ہے دنیا کے زیورات کی، اور دنیا کے ٹکوں کی اتنی اہمیت ہے کہ کتنے اہتمام کے ساتھ ہم ان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اور پھر بار بار دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں کسی نے نکال تو نہیں لیا، کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا ہمارا وہ سونا. تو اس کے اہتمام اتنا ہوتا ہے میرے دوستو. لیکن ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کون سی تدبیریں ہم اختیار کرتے ہیں؟ کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان، یہ ڈاکو جو چل رہے ہیں، حسین در شکلیں ہیں ہے نا، یہ چل رہی ہیں، ہمارے ایمان پہ کہیں حملہ نہ کر دیں، ہمارے ایمان کو چھین نہ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی، اور ہی تلک اس نے کہا تھا کہ اے یوسف تم میری مراد پوری کرو، مجھ سے گناہ کرو. آپ پیغمبر تھے، پیغمبر کی کیا شان ہے میرے دوستو. پتہ تھا کہ شاہی تالے لگے ہوئے ہیں، اس نے بڑے بڑے تالے لگا دیے تھے اور کمرے میں بند کر دیا تھا، پھر گناہ کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ شاہی تالے لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، اے اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس میل سے. اور وہاں سے بھاگے، معلوم تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے تالوں کو نہیں دیکھا، اللہ پہ نظر کی اور وہاں سے بھاگے. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، سارے شاہی تالے ٹوٹ گئے. میرے دوستو پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. اب ارادہ تو کریں اللہ والا بننے کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں. وہ اللہ آج بھی وہی ہے جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، وہ اللہ آج بھی وہی اللہ موجود ہے، وہ ہماری بھی مدد فرمائیں گے. لیکن بندہ ہمت کرے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کو استعمال کرے گناہوں سے بچنے کے لیے. فتق اللہ ما استطعتم، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے دوستو اس کو تو استعمال کرے نا. ہم حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، آپ چاہتے تو وہی سجدے میں گر جاتے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، لیکن نہیں. جہاں پہ بھاگنے کا حکم ہے وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. اس وقت بھاگنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی کہ تم بھاگو گناہ سے دور ہو جاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، یعنی ففروا ای ففروا اما سوا اللہ الی اللہ، تمام غیروں سے بھاگو، اپنے اللہ کی طرف بھاگو. ہے بری یہ گلی، بڑھ گئی بے کلی، اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی. ہے بری یہ گلی، بڑھ گئی بے کلی، جس گلی کے اندر، جس جگہ میں ہماری دل کی کلیاں مرجانے لگیں اور ہمارے دل کے رخ، ہمارے دل کا قبلہ اپنے اللہ سے ہٹنے لگے ایک اشاریہ بھی، تو سمجھو کہ یہ بری گلی ہے. بس اس سے جلدی سے بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا پوتا چھوٹا سا تھا، تو میرے پاس آ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ جلدی بھاگ کے میری گود میں آ جائے. تو فرمایا کہ اس وقت مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف چل کر نہیں بھاگو. اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کو محبت کی بیگ عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو جب تمہیں گناہ ستائے، جب گناہ تمہارے پاس آ جائے، تو آہستہ رفتار سے میرے طرف نہیں بھاگنا ورنہ گناہ پکڑ لے گا. تم جلدی تیز رفتار جان کی بازی لگا کر تم میری طرف بھاگو گے تو پھر تم بچ سکو گے. سبحان اللہ, کیا کریم ہے اس مالک کے کرم کا کیا ٹھکانا ہے دوستو. کیسے کریم مالک ہیں کہ جس نے ہمیں ہر ایک ایک چیز بتا دی تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں. میرے بندوں کو ہر وقت حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے یعنی طریقے طور طریقے بتا دیے ہیں کہ اگر پھر بھی انسان نہ بچے دوستو تو یہ شخص خود ہی اپنے مرض پہ عاشق ہے. جو مریض اپنے مرض پہ عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی کبھی بھی شفا نہیں ہوتی, کبھی بھی اس کو نجات نہیں ملتی اپنے مرض سے. محبت ہو گئی ہے تو ڈاکٹر دوائی دے گا, جہاں تو دوائی جو وہ بستر کے نیچے پھینک دے گا, تکیے میں چھپا دے گا, یا کچرے میں ڈال دے گا. وہ ڈاکٹر کہے گا ہاں بھائی دوائی کھائی, جی ڈاکٹر صاحب بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بہانے کرتا رہے گا. تو مرض بڑھتا جائے گا, شفا نہیں ہوگی. ڈاکٹر کا بتایا ہوا علاج نہیں کرے گا, دوائی استعمال نہیں کرے گا تو میرے دوستو بڑھتا جائے گا مرض. شیخ کا بھی یہی تعلق ہے, شیخ سے آپ نے پوچھا لیکن شیخ نے جو بات بتائی ہے اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا, اپنی عقل اڑائی, عقل کے لحاظ سے سوچا کہ نہیں یہ کام ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, اور آپ نے استعمال نہیں کیا علاج, شیخ کا بتایا ہوا نسخہ استعمال نہیں کیا, تو میرے دوستو شفا کیسے ہوگی؟ کیسے ہم گناہ کے دلدل سے نکلیں گے؟ ہمارے برے اخلاق اچھے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ہمارے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں تبدیل کیسے ہوں گے؟ تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا میرے دوستو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر سنایا تھا کہ بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, پروانہ بولا آگ میں جل جانا چاہیے. یہ سب جو ہیں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ جب ہماری جو یعنی صبر کی انتہا ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح جان دیں گے. پروانے نے کہا کہ یہ آگ میں جل جانا چاہیے, بلبل نے بولا عشق میں غم کھانا چاہیے, فرحاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, فرحاد بولا کو اسے ٹکرانا چاہیے, اور مجنو نے کہا ہمت مردانہ چاہیے. لو بھائی ہمت مردانہ سے ہی تو کام بنے گا. ہمت مردانہ کریں. ہمارے ایک دوست ہیں سید سرور صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ مجنو نے کہا کہ ہمت مردانہ چاہیے. فرماتے ہیں کہ اب ہماری جو عورتیں ہیں وہ ہمت مردانہ کیسے استعمال کریں, وہ تو زنانہ ہے تو مردانہ ہمت کیسے استعمال کریں گی. وہ فرمایا کہ بس وہ اپنے اندر جو ہمت ہے اسی کو استعمال کر کے وہ ہمت مردانہ میں داخل ہو جائیں گے. ہمت کرنی ہے ہر شخص کو, اللہ نے دوستو ہمت عطا فرمائی ہے. تو جو بھی گناہ ہے محبت اور پیار کے ساتھ اگر شوہر پریشان کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے تو حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ, مایوس نہیں ہونا, حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو دین کی باتیں سکھائیں, دین کی باتیں بتائیں ان کو, محبت محبت میں پیار پیار میں ان کو ایک دو بات سنا دی, اور ان کے لیے دعائیں کریں, گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کریں, بچوں کو بٹھا دیں. اگر نہیں بیٹھتے تو باپ بیٹھ جائیں, بچوں کو بٹھا دیں, اونچی آواز سے تھوڑا تعلیم کریں گھر میں, تاکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں ان کے انوارات گھر کے اندر پھیلیں گے. ہاں جب گھر میں یہ انوارات پھیلیں گے, گھر میں اجالا ہوگا, انوارات ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی جو آس پاس کے لوگ ہوں گے ان پہ بھی اس کا اثر ہوگا. تو تعلیم کریں. حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں نے اپنا بیان شروع کرنا شروع کیا شروع شروع میں تو میری مجلس میں کوئی بھی نہیں آتا تھا, تو میں اللہ کے لیے بیٹھ جاتا تھا کیونکہ ہمارا کام تو ہے دکان کھولنا, گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے. تو کتنی اخلاص کے ساتھ مجدد زمانہ اپنے وقت کے فرماتے ہیں کہ میں بس چند ٹوپیاں رکھ کر میں بیان شروع کر دیتا تھا اللہ کے لیے کہ میرے اللہ تو دیکھ رہے ہیں جس کے لیے میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. اور نیت اپنی ہونی چاہیے, دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ ہو. آپ اپنی نیت سے تعلیم گھر میں شروع کریں, کوئی بھی میرے شیخ نا رحمتہ اللہ علیہ کا آواز لے کے اس کی تعلیم شروع کر دیں گھر میں. اخلاق کے بارے میں ہے, اللہ کی محبت کے بارے میں ہے, اور یہ سب مواعظ جو ہیں ایک ایک کر کے اس کی تعلیم کریں، چاہے پورا نہ ہو چند صفحے پڑھ لیا کریں، اور آرام آرام سے پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے فائدے ضرور مرتب ہوں گے. اے جو شخص میرے شیخ دامہ برکاتہم موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامہ برکاتہم ابھی کل ہی بیان میں فرما رہے تھے، الحمدللہ حضرت والا کا بیان روزانہ لائیو نشر ہوتا ہے اردو میں، ترابی کے بعد پہلے بنگلہ زبان میں بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اردو میں بھی الحمدللہ نصیحتیں فرماتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ بیان روزانہ سنتا ہوں. تو حضرت والا دعا برکاتہم فرما رہے تھے کہ حق بات کو حق طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ، حق بات کو حق طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ رنگ لاتی ہے. یاد رکھیں، حضور رنگ لائے گی. اور اس سے بڑھ کر حضرت حکیم الامت جو ہمارے پردادا شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی متقی بن جائے، گھر میں صحیح معنی میں متقی بن جائے، تو اس کے تقویٰ کے انوارات پورے گھر میں پھیلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے لوگ اثر انداز نہ ہوں اس کے تقویٰ سے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت بس یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے. تو میرے دوستوں، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میرے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا. تو ایمان تو ایک دفعہ لائے نا ہم، لیکن یتقون کو مضارع سے نازل فرمایا کہ یہ مستقل کرتے رہنا ہے، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ایک دو دن کا کام نہیں ہے، زندگی بھر تڑپنا ہے موج مستر کو، زندگی بھر تڑپنا ہے موج مستر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا ہے سمندر کو. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، اللہ کے راستے میں تڑپتا رہتا ہے، ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک دم تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہم نے دعا مانگی دعا قبول نہیں ہوئی، دل تڑپتا رہتا ہے نا، کوئی حسین شکل سامنے آ گئی، نظریں نیچے کر لی، دل تڑپنے لگا، جھوٹ بولنا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا، دل تڑپنے لگا، غیبت ہے دل چاہتا ہے کہ غیبت کروں لیکن نہیں کر رہے، دل تڑپ رہا ہے. تو یہی تو تڑپ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی تڑپ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے بڑھ کے مزہ عطا فرماتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف تڑپاتے رہیں اور ان کو اپنی محبت نہ عطا فرمائے، اس کا نعمت بدل نہ عطا فرمائے. ایسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں؟ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ کرتا ہے، تو آپ اس کو صلہ نہیں دیتے اس کا؟ آپ کی محبت اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری محبت میں تڑپتا رہتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، تو باپ کی محبت جوش میں آتی ہے اور بچے کو نقد انعام بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو نقد انعام دیتے ہیں. وہ انعام کیا ہے؟ وہ ایسا انعام ہے کہ دنیا بھر کے خزانے اس انعام کو خرید نہیں سکتے، بادشاہ اس کو لے نہیں سکتے. اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، تو کر کے بورنگ اس کو بھی ہر کافر بھی پا جاتا. تو کیا چیز ہے؟ یہ سکون دل ہے، اطمینان قلب میں اللہ عطا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے. میرے شیخ عجیب شعر ادا فرماتے ہیں کہ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم کہ جس کی کرامت سے، سبحان اللہ، عجیب شعر ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ شدت غم میں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ دنیا صرف عالم، یہ برائے نام ہے، سارے حجابات ہٹ گئے ہیں، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے، بس میں ہوں میرا اللہ ہے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر. ایسے غم دل پہ آتے ہیں کبھی میرے دوستوں، فرماتے ہیں گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ یہ دوستوں گناہ چھوڑنے کا قرب، جو قرب نوافل سے کروڑہا درجے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ 1000 تہجد سے افضل ہے کہ تم کوئی گناہ چھوڑ دو۔ بتائیے، غیبت کی بیماری ہے، 1000 تہجد سے افضل ہے آپ غیبت کو چھوڑ دیں، 1000 تہجد سے افضل ہے بدگمانی کو چھوڑ دیں، 1000 تہجد سے افضل ہے آپ جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، 1000 تہجد سے افضل ہے کہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ مال میں جھوٹ بول کر اس کو بیچ رہے ہیں، اس میں نقص ہے لیکن بتا نہیں رہے۔ 1000 تہجد سے افضل ہے، اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، مال ایکسپائر ہو چکا ہے، اس پہ یہ کسی چیز سے اس کو رگڑ کر ایکسپائری ختم کر کے نیا ٹھپا لگا کے اس کو بیچ رہے ہیں، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ چیز ایکسپائر ہو چکی ہے تو آپ اس کو دوبارہ جو ہے نیا ٹھپا لگا کے اس کو آگے بیچ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایک گناہ چھوڑ دینا 1000 تہجد سے افضل ہے۔ میرے دوستو عمل کر کے دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی نظر بچانے سے اور گناہ چھوڑنے سے دل پر غم آتا ہے، اور دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ میرے شیخ نے عجیب اس کی یہ شرح فرمائی کہ دل بادشاہ ہے نا جسم کا، اگر بادشاہ یہاں مزدوری کرنے لگے تو اس کی مزدوری عام مزدوروں سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ بولو بھائی، بادشاہ مزدور بن جاتا ہے تو اس کی مزدوری تو ویسی ہوگی نا۔ دل کی بادشاہ، دل جو ہے نا، یہ جب یہ دل ہمارا یہ مزدور بن جاتا ہے اور حرام لذتیں یعنی یہ چھوڑ دیتا ہے، تو جب ہمارا دل مزدور، ہمارا دل جو بادشاہ ہے جب یہ مزدور بن جاتا ہے تو اس کی مزدوری بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حساب سے عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی جوان یا بوڑھا کوئی گناہ چھوڑتا ہے نا تو دل پر گناہ چھوڑنے سے نفس و غم ہوتا ہے، لیکن روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جتنا نفس پر غم آئے گا اسی مقدار میں روح میں نور آتا ہے۔ اگر کسی کو گناہ چھوڑنے سے، نظر بچانے سے انتہائی صدمہ پہنچتا ہے تو دوستو اتنی جتنا صدمہ پہنچا ہے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی قربانی کرتا ہے اللہ کی مہربانی بھی اتنی اس پہ نازل ہوتی ہے۔ ایک مزدور تھا، 10 سال تک جنگل میں تھا، گھاس چھیلتا تھا اور گھاس بیچتا تھا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور ہم نے اپنے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ڈاکٹر عبد الحمید صاحب کانپوری، انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر عبد الصمد کانپوری، وہاں ہم لوگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ کی مجلس میں گئے تو جگہ نہیں تھی، حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مجلس کے جوتوں میں بیٹھ گئے۔ بتائیے اتنے بڑے مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں گئے، جگہ نہیں ملی تو وہیں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ کیا ان مزار کے اندر فنائیت تھی، فرمانے لگے کہ حضرت آپ میرے صرف پیر بھائی نہیں ہیں، آپ میرے استاد کے درجے میں بھی ہیں، کیونکہ میرے استاد حضرت مولانا میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ جونپور کے شاہی مسجد میں ہم اثر تھے، ساتھ پڑھتے تھے۔ برحد دوستو اس مزدور نے جو یہ گھاس کاٹتا تھا نا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں، اللہ میاں مجھ کو کیا آپ چٹنی روٹی نہیں دے سکتے، میں یہ کام چھوڑ دوں اور آپ مجھے جو غیر سے چٹنی روٹی دے دیں تاکہ گھاس چھیننے سے میرا وقت جو ضائع ہوتا ہے اور بازار جانا پڑتا ہے اس سے بچ جاؤں۔ تو آسمان سے آواز آئی، ٹھیک ہے تم اپنا یہ جو گھاس کاٹنے والا ہے نا اس کے درخت کے نیچے رکھ دو، اور بس اس نے جا کے وہ رکھ دیا تو چٹنی روٹی اس کے لیے آنے لگی آسمان سے۔ اس کی قربانی ایک گھاس کاٹنے والی چیز تھی اور ایک وہ ٹوکرا جس میں گھاس جمع کرتا تھا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اسی جنگل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں سلطان حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اپنی سلطنت بلخ خدا پر فدا کر کے آئے اور عبادت شروع کی، تو ان کے لیے جنت سے بریانی آئی، سارا جنگل اس خوشبو سے مہک اٹھا۔ تو فرمایا کہ اس مجذوب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ میاں، میں 10 برس سے اس جنگل میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ کل کا آیا ہوا ہے۔ آپ نے پرانے دیوانے کو چٹنی روٹی اور نئے دیوانے کو بریانی بھیجی، اللہ میاں نعوذ باللہ آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں کیا؟ تو آسمان سے آواز آئی کہ تم اس کا مقابلہ مت کرو، تم نے میری راہ میں 12 آنا فدا کیا ہے، 4 آنے کا یہ گھاس کاٹنے والا آلہ اور 8 آنے کی تو نے یہ جو ٹوکری ہے یہ فدا کی ہے میرے راستے میں، اتنا بڑا لکڑی کا کیا ہوتا ہے، جا وہ رکھی ہوئی ہے، جا لے لے اور جا اپنے کام میں لگ، تو تمہیں چٹنی روٹی منظور نہیں ہے تو یہ سب تم اپنا لو، اپنے کام میں لگو۔ تم جانتے ہو کہ یہ شخص جو آیا ہے یہ سلطان وقت ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اس نے سلطنت بخت مجھ پر فدا کی ہے، وزیروں کی سلامی قربانی قربان کی ہے، قالینوں کے گدے قالینوں پر سونا اور بادشاہت کے ساتھ کیا نشہ ہوتا ہے۔ دوستو یہ آسان کام تو نہیں ہے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا آسان کام تھا، آج کوئی وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ کے دکھائے ہمیں، اس نے مجھ پر یہ سب چیزیں فدا کی قربان کی ہیں۔ جس وقت آدھی رات میں دوستو اس نے سلطنت چھوڑی تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقشہ عجیب کھینچتے ہیں، عجیب عجیب نقشہ کھینچتے ہیں، کسی فقیر سے گدڑی مانگ لی آدھی رات کو اور آدھی رات کو شاہ بلخ سے گدڑی انہوں نے پہنی اور محل سے نکل پڑے اور سلطنت کے حدود سے باہر چلے گئے تاکہ کوئی رعایا ہم کو دوبارہ جو ہے وہ واپس نہ لے آئے۔ جب اللہ کی محبت کی آگ لگتی ہے نا اس طرح لگتی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھڑا کر جان اپنی بے طرح منظور باغا ہے، چھڑا کر جان اپنی بے طرح منظور باغا ہے، خدا ہی ہے جو پھر وہ لوٹ کر گھر بار میں آئے۔ دوستو یہ حدیث پاک حاصل ہے کہ حیات انسانیت اور حاصل حیات مومن اور حاصل حیات صالح اور حاصل حیات اولیاء اللہ اور حاصل حیات انبیاء اور حاصل حیات تمام کائنات، تمام طالبین، مریدین اور خدا کے عاشقین کی حیات کا حاصل دو جملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ساری دنیا انسانیت سن لو کہ 2 نعمتیں اگر حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ بادشاہ کے تخت و تاج کے باوجود تم خسارے میں رہو گے۔ رومانٹک دنیا میں ساری دنیا کے حسینوں سے کیا ہے، کیا ملے گا؟ بس بحر اٹلانٹک میں غرق رہیں گے ہر وقت۔ اب نعمت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک سن لیجئے، اللہ مجھے بھی اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، دل میں اتار دے یہ باتیں۔ اللہم انی اسالک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، بس اے اللہ ہم آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور جنت دے دیجئے۔ بتائیے حاصل حیات ہے کہ نہیں، مقصد زندگی کا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ خوش ہو جائے تو اور کیا چاہیے دوستو؟ تو بھائی جو خدا کی خوشی کو حاصل کر لے تو اللہ کو راضی کرنے کے بعد رضا الہی کی نعمت سے مشرف ہونے کے بعد مزید نعمت کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے نا، جنت محل رضا الہی ہے، دوزخ محل غضب الہی ہے۔ تو چونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دے گا، لہذا وہ بھی مانگ لیا، رضا الہی کا محل بھی مانگ لیا۔ اس لیے اگلے جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی اور حقیقت میں ہمیں مانگنا سکھایا ہے، ہاں ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، ہم آپ کے غضب، آپ کے قہر اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ جہنم اللہ کی ناراضگی کا ٹھکانہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و زندگی اختیار کرنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. گناہ آپ بتائیں کہ گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے نا، تو بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے، دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ جلد چھوڑنا چاہیے. تو پھر بھائی دیر کس چیز کی ہے؟ اب مرنے کے بعد ہم اللہ پہ فدا نہیں ہو سکیں گے. اگر کوئی صاحب یہ وصیت کر دے کہ میرا جنازہ دفن نہیں کرنا مجھے، میرا بس جسم جو ہے بیت اللہ میں رکھ دینا، مسجد کے محراب میں رکھ دینا، قیامت تک میں اللہ پہ فدا ہوتا رہوں گا، کیا اس کی وصیت کارآمد ہے؟ نہیں یہ کارآمد. جیتے جی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، اس جان آفری پہ اپنی جان کو لٹا دو، اللہ پہ فدا کر دو، اللہ کو راضی کر لو. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے میرے دوستو. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں دوستو توبہ کر لیں ہم اپنے گناہوں سے. چاہے اگر یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ ہماری توبہ ٹوٹ جائے گی، جیسے عید کا چاند نظر آئے گا تو ہماری توبہ ٹوٹ جائے گی، وسوسہ آتا ہے آنے دو، توڑتی ہے توبہ ٹوٹنے دو، لیکن ابھی تو آپ پکی توبہ کر لیں کہ اللہ باقی جو ایام رہ گئی ہیں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، ایک نافرمانی بھی اللہ میں نے آپ کی نہیں کرنی، میں نے اپنی زبان پہ تالا لگانا ہے، آنکھوں پہ تالا لگانا ہے، کان پہ تالا لگانا ہے، دل پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، کسی طرح بھی ہے اللہ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر توبہ ٹوٹ جائے گی پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن آپ ابھی توبہ تو کر لیں، مبارک مہینہ ہے. حدیث پاک میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ آمین، تین دفعہ آمین فرمایا ہر سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد. تو آپ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو، کیا آج ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی، پہلے نہیں دیکھی. تو حدیث تو لمبی ہے لیکن اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں مختصر، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. تو میں نے آمین کہا. جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اللہ تعالیٰ سے، تو میں نے آمین کہا. میرے دوستو کم از کم ہم اس بد دعا سے تو نکل جائیں گے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے اس سے تو ہم نکل جائیں گے نا، کہ اے اللہ اس شخص وہ شخص برباد و ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. تو دوستو توبہ کے ذریعے سے اللہ ہماری معافی فرما دیں گے، ہم پکی سچی توبہ کر لیں تمام گناہوں سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ہمارا ایگزٹ و فروج ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، تقوی والی حیات عطا فرمائے، ہم سب کے جائز حاصل جو مرادیں ہیں اللہ ہم سب کی پوری فرما دے. جو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیمار ہے، اللہ سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی عطا فرمائے، اور جن کے اوپر قرضہ ہو گیا اللہ غیب سے ادائیگی کا انتظام فرما دے. جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو متقی پرہیزگار بنا دے، جو پرہیزگار ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی کا مقام عطا فرما دے. اے اللہ جو شوہر بیوی کو تنگ پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما دے اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے بنا دے، جنت کا نمونہ گھر بنا دے. جو بیویاں پریشان کرتی ہیں شوہر کو، اے اللہ ان کے دل میں بھی اپنی محبت اور خوف پیدا فرما دے تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے. اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دے، دنیا کی بھی دے دے، آخرت کی بھی دے دے. اے میرے پیارے اللہ، بہت سی چیزیں ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ بغیر مانگے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرما دیجئے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹا مانگتا نہیں ہے بابا سے، لیکن بابا اس کو خود دے دیتا ہے. اے اللہ آپ تو ہمارے ربا ہے، اے ربا، ابا ایسا کرتا ہے کہ بل مانگے ایسی نعمتیں دیتا ہے، تو آپ تو ہمارے ربا ہیں. اے ربا ہمیں بھی وہ نعمتیں دے دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مفید ہیں، اور جو اپنے اولیاء اللہ کو نعمتیں دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ سب نعمتیں عطا فرما دے. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین.